زندان کی تاریکیوں میں اپنے سینے سے لگائے ہوئے شبیر کا سر، سکینہ کہتی تھی بابا.
اللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین المیامین لا سیما علی الامام المنتظر والحجۃ الثانی عشر واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى قيام يوم الدين. اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی وجلنی خالصا لوجھک الکریم. یا اللہ صلوات علی محمد و آل محمد. اما بعد، فقد قال اللہ سبحانہ و تعالی فی القرآن الحکیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، وقال اللہ سبحانہ و تعالی ایزن بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الدین عند اللہ الاسلام، صلوات علی محمد و آل محمد. الحمدللہ، لاسٹ نائٹ وی ور ڈسکسنگ ویری فیمس ورک آف سورہ مبارک فاتحہ، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اینڈ وائل ڈسکسنگ دس ورس وی ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ دا کانسیپٹ آف یونٹی آف ورشپ، unity of act, and how this concept of tawheed fits with the concept of wasila. Tonight I would like to share with you this verse of Surah Mubarakah Fatiha, the subsequent verse in which we are taught to address Almighty Allah in this way and ask Him, Ihdina Sirat al-Mustaqeem, O Lord, guide us on the right path. Now this is the first thing that we are asking to Almighty Allah. After saying Iyyaka na'budu wa Iyyaka nasta'in, we worship you only and we seek assistance only from you. But what is the first assistance we are asking from Almighty Allah? The first help we are asking for guidance. This means we are announcing that we are clear about our faith, about our ideology, and now we seek guidance from Almighty Allah regarding the path that we should follow. Now it's very logical, if you want to go somewhere, you have a target in your mind and you want to move towards that target, what is the first requirement? That you should know what is the path which would lead you towards that target. For example, if you want to come to your mosque from your house, you must know the path which will lead you from your house to mosque. If you want to go somewhere else, so is the case there also. You must know the path. Without knowing the path, if somebody starts moving, there is high probability that he will be away from his target. For example, if a pilot flies the aeroplane without knowing the route, can he reach his target? Can he reach the destination? It's impossible. First, he must know about the route, then he can fly his aircraft or aeroplane. You must know the route, then you can go towards your target. This is the first thing. And the second important thing, that after knowing the path, one must not deviate from that path. Otherwise, he will be again on the zero point. He will have to start from the scratch again. He will again need to ask somebody about the path, and once again when he comes to the path, then he will be towards his target. So is the case in the religion also. Once we have understood that this world is created by Almighty Allah, He is beneficent, He is merciful, and He is master of the day of judgment, that means we are going to be asked, we are accountable. He will ask us about our deeds, about our ideology. Then we must know that what we are here to perform, what is our duty, what is our task, why He has sent us in this world. Of course, He did not send us with our permission. He did not ask us first that would you like to go into this world. He did not ask. But after sending into this world, He has given us the free will in a special parameter, in fixed parameters, but we are given this free will. And now we know that there is a day of judgment and He is the master of the day of judgment, and He would ask us about our deeds. He has given us some special duties to perform in this world. Now it is our right, as a matter of fact, to ask Almighty Allah that at least tell us what is the duty that we are supposed to perform in this world. And this we are asking in this particular verse. Ihdina siratal mustaqim. O Lord, guide us on the right path. Now why we are asking continuously? For example, if a person asks and then he gets the path, will he ask again? He will not ask for the knowledge of that path anymore, but definitely he would like to be on that path firmly, so that he may not deviate from that path. And for shelter from this deviation, so he may not deviate, he needs continuous guidance. And this is the reason we are asked to repeat this dua again and again, daily in every namaz, twice we repeat this verse, Ihdina Siratal Mustaqim. We need continuous guidance from Almighty Allah. As this is an endless journey, as I was mentioning in one of the Urdu parts of Majalis, that this is an endless journey. There is no end to this journey. Almighty Allah, there are no limitations, there is no parameter, there is no end point that we can think of it. His attributes are infinite. And this journey of Marifat, knowing more about Almighty Allah, will continue. Even at the time of our death, we cannot say, nobody can say that he has got the complete marifat of Almighty Allah, because this is an endless journey. Whatever rank we achieve, there is another rank waiting for us. Whatever bounty we receive, there is another bounty waiting for us. Whatever level we achieve, there is another level waiting for us to be achieved. So this is an endless journey. We need continuous guidance. It is not like that we ask for guidance at one point and then we do not need the guidance anymore. Continuous guidance is required for this continuous journey, endless guidance is required from Almighty Allah. And this fact, this phenomena is mentioned by Masumeen, our infallible Imams, in their Ahadith. And here I would like to share with you two of them. There are many, but of them I would like to share two Ahadith. One of Maulai Kainat Amirul Mumineen Ali ibn Abi Talib alayhi salatu wa salam. While commenting on this verse, Ihdina Sirat al-Mustaqim, Maulai is trying to explain the message of this verse. What he says, it means, O Lord, continue bestowing your blessings on us as you did during the day passed by which we succeeded to obey you, so that we can obey you in the future of our lives too. The continuous guidance is required for future as well. As we receive guidance in the past, we need the guidance in the future as well. And in another hadith by our sixth Imam, Imam Jafar Sadiq alayhi salatu wa salam, he explains the concept in these words. He says, it means, show us the way which ends in your love, leads us to your paradise, and prevents us from following our destructive desires, which can be a barrier, which can deviate, which can create any deviation from this path of Sirat-e-Mustaqim, prevent us from these desires or our own wrong and destructive, destroying decisions. We need prevention from them also. So both positive and negative, we should be on the path and we should be away from all those barriers as well. For this we need continuous guidance. Ehdinas sirat al-mustaqim, towards the path on the first place, and secondly to be firm on that path. To avoid any deviation we need continuous guidance from Almighty Allah. Ehdinas sirat al-mustaqim. Now two questions. Number one, what is the detail of this right path? What is the detail of sirat al-mustaqim? This question links to the second part of Majlis, the Urdu section, as we discussed many times, that there are three departments, there are three sections of Islamic teachings. Number one, ideology, faith. Number two, commandments that we need to follow. And the third one relates to akhlaqiyat, the moral values and ethics. These are the details of this Sirat-e-Mustaqim. Now, how will we know about this Sirat-e-Mustaqim? Here we are simply doing our dua. We are reciting this dua before Almighty Allah. But how He responded and how He responds continuously. We are asking for Sirat-e-Mustaqim. Ehdina Sirat-e, guide us, guide us on the right path. Now, how He guides towards this path? The very subsequent words after this, Ehdina Sirat-e-Mustaqim, illustrate Sirat-e-Mustaqim. We know that we are not the first in this world. There were many who came before us, who passed away. And of course, they also required Sirat-e-Mustaqim. They were also in need of Sirat-e-Mustaqim. And for their guidance, what was the setup? Sirat al-lazina an'amta alayhim. Oh my Lord, I know very well, it's clear for me that I am not the first in this world. There were people before me, and among those people, there were who received special bounties from your side, whom you bestowed special bounties. Look, general bounties we all receive, but special bounties like guidance, hidayah. Those people who receive this ni'mah of hidayah, the guidance, the bounty of guidance directly from Almighty Allah through revelation, they were prophets. And their successors were imam. What we are saying, sirat al-lazina an'amta alayhim. I know that there were people who followed that path, who guided others on that path, towards that path. I want to know the details of that path. And I can know the details of that path by following the footsteps of those who received special bounty from your side. And logically, but natural, they cannot be those who received punishment from your side, who inflicted your wrath, who have gone astray. They cannot be role model for me. It's impossible for them to guide me, since they themselves were not on the right path. They missed their way, they missed their direction. How can they guide me? It's impossible. So this shows, this verse shows, that the representative of Almighty Allah, whether they be imam or prophets, they all will be sinless and infallible. Sirat al-lazina an'amta alayhim. Since they are those who received special bounties from Almighty Allah, they were not punished, they were not on the right direction, they were on the right path, they were not on the wrong direction, wrong path, they were on the right path, with right direction, right way. So they are definitely assigned this duty by Almighty Allah to guide others as well. And as a matter of fact, this phenomena is also mentioned. The details. These details are mentioned in many ahadith of Prophet and his successors. For example, there is a hadith by Prophet in which the Holy Prophet Hazrat Muhammad Mustafa sallallahu alayhi wa sallam, he says, the straight path is the path of prophets, and they are those on whom Allah has bestowed His grace. Another hadith by our sixth imam, in which he says, the Sirat-e-Mustaqim, it is the way and cognizance of imamat. Sixth imam again, in another hadith says, by Allah, wallah, we Ahlul Bayt are the straight path in Sirat-e-Mustaqim. Another hadith by our sixth imam, in which he says, the straight path is Amirul Mu'mineen Ali ibn Abi Talib. Now different masadiq, they all are masumi, linked in the one system, and they all are Sirat-e-Mustaqim. Since their way is one, their Sirat is one, there is no other different path by everyone, only one path. followed by each and everyone. Therefore, they themselves will become Sirat-e Mustaqim. Another very good hadith, very famous hadith by our Prophet Hazrat Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam, which is generally called Hadith-e Safina, because in this hadith the Holy Prophet is referring to the ark of Hazrat Nuh alayhi salatu wasalam. The example of my household, my Ahlul Bayt, is similar to the ark of Nuh alayhi salam. He who embarked it was rescued from drowning and destruction, but he who refused it drowned and punished. Masal wa Ahlul Bayti ka masal safinat Nuh, man rakabaha naja wa man taqallaba anha gharqaha hawa. And the last hadith in this context by our Prophet, again a very famous hadith, which is called Hadith Saqalain. In Nitarikum Fikum Saqalain, Kitab Allah wa Idrati Ahl Bayti, I am leaving behind me for you two great things. Should you be attached on these two, never, never shall you become astray. The Book of Allah and my progeny, my Ahlul Bayt. With this, we conclude the first session and move towards the Urdu side of the majlis. May I request you to kindly recite loud salawat. Deen ki zarurat aur Islam, is mauzu ke upar kuch guzarishat maine pesh karne ki saadat hasil ki. Aaj isi ko thoda sa mazid aage badhana chahunga. Deen faqat Islam hai. یعنی دین کی وہ تعبیر جو اسلام پیش کرتا ہے وہی حقیقی دین ہے, وہی ریئل ریلیجن ہے. باقی ٹھیک ہے, دو نمبر مال ہمیشہ مارکیٹ میں ہوتا ہے, مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اسے امپورٹنس دی جا سکتی ہے. بلکہ انسان کے اندر ذوق تحقیق ہونا چاہیے, اتنی بنیادی ریسرچ کا جذبہ تو اس کے اندر ہونا چاہیے کہ وہ کھرے اور کھوٹے کا فرق محسوس کر سکے, ریئل اور فیک کو سمجھ سکے کہ کیا حقیقت ہے اور کیا فسانہ ہے. یہ وہ مطالبہ ہے کہ جو کوئی بھی عقلمند انسان کرے گا. دیکھیے, نقل کی وجہ سے اصل کو چھوڑا نہیں جاتا ہے, یہ کوئی مناسب بات نہیں ہے کہ اگر نقل بہت زیادہ موجود ہے تو آپ اصل کے اوپر کمپرومائز کریں کہ نہیں صاحب اب ہم اصل کو بھی چھوڑ دیتے ہیں. کوئی ایسا کرتا ہے؟ فرض کیجئے کہ ایک انسان بیمار ہو جائے اور اسے معلوم ہے کہ بازار کے اندر نقلی دوائیں, جعلی دوائیں, دو نمبر دوائیں, میڈیسن اویلیبل ہیں, موجود ہیں, تو کیا وہ بیمار رہنا پسند کرے گا؟ وہ کہے گا کہ چونکہ اصل کے ساتھ نقل بھی موجود ہے, جعلی دوائیں بھی موجود ہیں, لہذا میں اپنا علاج نہیں کرواؤں گا. کیا وہ ایسا کرے گا؟ وہ ایسا نہیں کرے گا. لاجیکلی وہ چیک کرے گا, وہ تحقیق کرے گا کہ ٹھیک ہے دو نمبر مال بھی موجود ہے, مگر مجھے عقل کی تلاش ہے, مجھے عقل مال کی تلاش ہے. وہ عقل کے پاس جائے گا, ریئل کے پاس جائے گا, ڈھونڈے گا. اگر اس کے سامنے ڈھیر لگا ہوا ہے اور خود تحقیق نہیں کر سکتا تو ایسے کو ڈھونڈے گا جو تحقیق کر کے بتائے کہ اس میں دو نمبر مال کون سا ہے اور عقل دوا کون سی ہے, اور پھر وہ عقل دوا تک پہنچ کر اسے استعمال بھی کرے گا اور اپنی بیماری کا علاج بھی کرے گا. یہ عقل کہتی ہے. اور آپ غور فرمائیے, اس پوری تحقیق میں فائدہ کس کا ہے؟ اس دوا کا کہ جس کو اس نے ڈھونڈا, یا خود اس کا فائدہ؟ اس دوا کا کیا ہو سکتا ہے؟ وہ دوا تو دوا ہے, یہ اسے استعمال کرے یا مر جائے, اس کی حقیقت تو اپنی جگہ باقی رہے گی. حقیقت کسی کے ماننے نہ ماننے سے بدل نہیں جاتی ہے, نہ وہ کسی کے ماننے کی محتاج ہوتی ہے. غور فرمائیے میری بات کے اوپر. پروردگار عالم ایک حقیقت ہے, یعنی اسلام کی اپروچ یہ ہے کہ خداوند متعال ایک حقیقت ہے. کیا وہ لوگوں کے ووٹوں کا محتاج ہے کہ سب اگر خدا کے ایک ہونے کو مان لیں تو خدا کی خدائی میں اضافہ ہو جائے گا, پروردگار عالم کے وجود میں کچھ اضافہ ہو جائے گا؟ جو کے دانے کے برابر بھی اضافہ نہیں ہوگا. وہ ایک حقیقت ہے, یعنی یہ کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے. آج بھی مثلا دنیا کی آبادی 6 ارب, قریب قریب 6 ارب, ان میں سے ایک بہت بڑی تعداد, اکثریت نہ بھی ہو مگر ایک تعداد ہے, جو بڑے دھڑلے کے ساتھ اپنے آپ کو نان بلیورز کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ہم تو بلیو ہی نہیں کرتے خدا پر, اور سمجھتے ہیں کہ انہوں نے بہت بڑا تیر مارا, اور شاید یہ بھی سمجھتے ہیں کہ انہوں نے خدا کا کوئی نقصان کر دیا, ہم تو نہیں مانتے. تو آپ کے نہ ماننے سے کیا خدا کی خدائی میں کچھ کمی آ جاتی ہے؟ پروردگار عالم کے وجود میں کوئی فرق آ جاتا ہے؟ خدا خدا ہے, لوگ مانے یا نہ مانے. لوگوں کا ماننا نہ خدا کو خدا بناتا ہے, نہ لوگوں کا انکار کرنا خدا کی خدائی میں کمی کرتا ہے. انصاف یہ ہے کہ اسے مانا جائے, اس لیے کہ وہ حقیقت ہے. آپ غور کیجئے, یعنی خدا کو نہ مان کر کس کا نقصان ہو رہا ہے؟ بندوں کا اپنا, خدا تو خدا ہے. لوگ مان کر موحد بن جائیں گے, نہ مانے تو لوگ مشرک رہ جائیں گے, خدا تو خدا ہے. اور اسی طرح سے پیغمبر اکرم ختمی مرتبہ, لوگ نہ مانیں تو کیا ان کی رسالت پر کوئی فرق پڑتا ہے؟ ایک ارب مسلمان ہے تو چار ارب اب بھی ایسے ہیں یا پانچ ارب اب بھی ایسے ہیں کہ جو نان مسلم ہیں. اس میجورٹی کے اللہ کے رسول کو نہ ماننے سے کیا اللہ کے رسول کی رسالت میں کچھ فرق آتا؟ کوئی فرق نہیں آتا. وہ مانے تو وہ رسول ہے, نہ مانے تو وہ رسول ہے. ماننے نہ ماننے سے ان کی رسالت کو کوئی فرق نہیں پڑتا, وہ حقیقت ہے. وزڈم رولز اوور تھاؤزنڈ اگنورینس, ہزاروں لاکھوں کروڑوں اگر جاہل یہ کہہ دیں کہ وہ رسول نہیں ہے, ان کے کہنے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ رسول ہے, وہ رسول رہیں گے. خدا کو مانو تاکہ تم موحد بن جاؤ, نہیں مانو گے وہ ایک ہی رہے گا, تم مشرک بن جاؤ گے. رسول کو رسول مانو تاکہ تم مسلمان بن جاؤ, تم نہیں مانو گے تو وہ تو رسول رہے گا, تم کافر بن جاؤ گے. اور علی کو ولی مانو تاکہ تم مومن بن جاؤ, اگر نہیں مانو گے تو تم منافق رہو گے. وہ کل ایمان تھا, کل ایمان ہے, کل ایمان رہے گا. ان کی ولایت کسی کے ماننے پر موقوف نہیں ہے, اس کی ولایت ہے, وہ ہے. یعنی آپ غور فرمائیے, میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ دیکھیے, انسان خدا کا اور خدائی نظام کا محتاج ہے, خدائی نظام کا انسان محتاج. یعنی کتنی آسانی کے ساتھ کبھی کبھی نوجوان یا ینگسٹرز اپنے بھولپن میں, شاید اپنے انوسنس کے اندر, وہ کہہ جاتے ہیں فائدہ کیا ہے؟ فائدہ کیا ہے؟ بہت فائدہ ہے, فرض کیجئے کوئی فائدہ نہ ہو, جو حقیقت ہے اس کو ماننے کے لیے پھر کسی فائدے کی ضرورت بھی نہیں ہوتی ہے. مثال کے طور پر آپ کی دو آنکھیں ہیں, اس کا مجھے کیا فائدہ ہے؟ میں مانوں یا نہ مانوں مجھے کوئی فائدہ نہ ہو, مگر یہ حقیقت ہے کہ آپ کی دو آنکھیں ہیں, آپ کے ایک ہاتھ میں پانچ انگلیاں ہیں, یہ ایک حقیقت ہے. اس کا مجھے کوئی فائدہ پہنچے یا نہ پہنچے, جو حقیقت ہے وہ حقیقت ہے. آپ غور فرمائیے گا. اچھا, اب آپ دیکھیے کہ کتنی آسانی کے ساتھ کہتے ہیں فائدہ کیا, فائدے تو بہت سارے ہیں, مگر یہ بولنا اس انداز سے ہوتا ہے کہ جیسے جن ٹاپک کے اوپر وہ ریسرچ کرتے ہیں اس کا یقیناً کوئی فائدہ ضرور ہوتا ہے. دیکھیں, میرا خود تعلق ایجوکیشن کے شعبے سے رہا ہے اور الحمدللہ ابھی بھی بچتا ہوں. ہمارے یہاں ٹاپکس کیا ہوتے ہیں؟ ہمارے یہاں ٹاپکس یہ ہوتے ہیں کہ اس پہاڑ کی ہائٹ کتنی ہے, کبھی چڑھنا ہے اس کے اوپر, ان سے مجھے بتائیے اس پہاڑ کی ہائٹ کتنی ہے, آپ کو چڑھنا ہے اس کے اوپر. کہنے چڑھنا تو نہیں ہے, مگر علم تو علم ہے, حاصل کرنے میں کیا آ رہا ہے؟ اچھا, یہ اوشن, یہ سمندر, اس کی ڈیپتھ کتنی ہے, آپ کو جانا ہے؟ نہیں, مجھے جانا تو نہیں ہے. تو جانا نہیں ہے تو معلوم کیا کرے؟ نہیں, علم تو علم ہے, جاننے میں کیا حرج ہے, معلومات میں اضافے میں کیا حرج ہے؟ اچھا, یہ بتائیے انڈونیشیا کے اندر کیا اگتا ہے, آپ کو وہاں پر یعنی سیٹل ہونا ہے؟ کہا کہ مجھے سیٹل تو نہیں ہونا ہے, تو پھر آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ کہا نہیں, علم حاصل کرنے میں کیا حرج ہے, مجھے بھی کوئی اعتراض نہیں ہے, مجھے بھی کوئی اعتراض نہیں ہے. مگر آپ غور فرمائیے, وہ پہاڑ کے جس پر کبھی نہیں چڑھنا وہ آپ کا علمی مسئلہ ہے, وہ سمندر جس میں کبھی نہیں جانا ہے وہ آپ کا علمی مسئلہ ہے, وہ ملک جس میں کبھی سیٹل نہیں ہونا وہاں پر کیا اگتا ہے یہ آپ کا علمی مسئلہ ہے, اور مجھے پیدا کس نے کیا ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے, مجھے مرنے کے بعد کہاں جانا ہے یہ جان کر میرا کوئی فائدہ نہیں ہے, مجھے اپنے فیوچر کے بارے میں, یعنی آپ غور کیجئے, دس سال کے بعد وہاں سیٹل ہونا ہے تو اتنی انکوائری ہوتی ہے, اور مرنے کے بعد جہاں سیٹل ہونا ہے اس کے بارے میں انسان کی کوئی انکوائری نہیں ہونی چاہیے, اسے اپنے فیوچر کے بارے میں نہیں سوچنا چاہیے کہ وہاں پر کیا معاملہ ہے, مرنے کے بعد کیا ہوتا ہے. پروردگار عالم کا وجود اگر انسان کی زندگی میں موجود نہ ہو، اگر وجود پروردگار کا انسان انکار کر دے تو اس کی زندگی بے مقصد ہو جائے گی، اس کی زندگی کا کوئی مقصد باقی نہیں رہے گا۔ اگر اس کے پاس دین نہیں ہے تو چاہے وہ دنیاوی اعتبار سے کتنی ہی ترقی کیوں نہ کر لے، کتنی ہی ترقی کیوں نہ کر لے، جاپان کی طرح، جاپان نے کم ترقی کی ظاہری اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو، میڈ ان جاپان آج بھی کتنا بڑا سلوگن ہے کہ اگر وہ کسی پروڈکٹ کے اوپر لگا ہوا ہے میڈ ان جاپان تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اعتبار آ گیا کہ صاحب وہاں پر اگر بنا ہے تو ٹھیک ہی بنا ہوگا، کوالٹی صحیح ہوگی، اتنا وہ کوالٹی چیک رکھتے ہیں، اتنے ٹیسٹ کرتے ہیں، بہت ترقی کی، سائنٹیفکلی بھی بڑی ترقی کی۔ مگر آپ غور فرمائیے، اور میرے نوجوان دوست میری بات پر یقین نہ کریں، انٹرنیٹ پر جا کر چیک کریں، سوئسائڈ کا کتنا ریشو ہے وہاں پر، خودکشی کا کتنا ریشو ہے وہاں پر، خود اپنے ہاتھ سے اپنے آپ کو مار دینے کا ریشو کتنا ہے وہاں پر، سوئسائڈل کلبز بنے ہوئے ہیں جس کے اندر کام ہی یہ ہو رہا ہے کہ اجتماعی طور پر کلیکٹیولی سوئسائڈ کمٹ کیا جائے۔ آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے؟ نہیں، پیسہ تو ہے۔ آپ کے پاس لگژریس لائف نہیں ہے؟ کہا لگژریس لائف تو ہے۔ آپ کے پاس آسائشیں نہیں ہے؟ کہا وہ بھی ہے۔ گھر نہیں ہے؟ گھر بھی ہے، مال و دولت بھی ہے، فیکٹری بھی ہے، کارخانہ بھی ہے، سب کچھ موجود ہے، پر کیا چیز نہیں ہے؟ جب وجود خدا کا انکار کر دیا تو مقصد زندگی باقی نہیں بچتا، اور جب وہ باقی نہیں بچتا تو ایک آدمی سوچتا ہے کہ آخر ہونا کیا ہے، 60 سال کے بعد، 70 سال کے بعد بڈھا ہو کے، کھانس کھانس کے، تھک ہار کے، بیمار ہو کے، اتنی اذیتیں برداشت کر کے، جب مجھے مر کے ختم ہونا ہے، جب مجھے مر کے ختم ہونا ہے تو یہ ہم پہلے کیوں نہ کر لوں، جب مٹی ہی نہ ملنا ہے، جب اس کے بعد کچھ نہیں ہے تو اس کے بعد میں کیا کروں، مجھے زندہ رہنے کی کیا ضرورت ہے، اتنی اذیتیں برداشت کروں۔ دیکھیے اذیتیں تو ہیں، کتنی چیزیں ہیں جو انسان کی زندگی کو ایگنائز کرتی ہیں، وہ کنٹینیوس ایگنی کے اندر جی رہا ہے، مسلسل پریشانیاں ہیں۔ اور دنیا کی یہ صفت وہ ہے کہ جس کو معصومین نے سمجھایا ہے کہ دیکھو دنیا کے اندر جوانی کو بڑھاپے سے خطرہ ہے، صحت کو بیماری سے خطرہ ہے، زندگی کو موت سے خطرہ ہے، اتنے خطرے لے کر اور پھر آخر میں ہونا کیا ہے؟ اگر میرا کانسیپٹ یہ ہے، اگر میری آئیڈیولوجی یہ ہے، نعوذ باللہ من ذالک، کہ مجھے آخر میں ختم ہو جانا ہے، مر جانا ہے، مٹی میں مل جانا ہے، کچھ بعد میں نہیں ہے، وہ کہے کہ اس کے بعد مجھے کس نے کہا ہے کہ میں اتنی زحمتیں برداشت کر کے مروں، پہلے ہی کیوں نہ مر جاؤں۔ یہ باقاعدہ اس کو آئیڈیولوجی کے طور پر بہت سو نے ایکسپٹ کیا، خودکشی کی۔ اور دوسرے بڑے احمق ایسے بھی تھے کہ جنہوں نے اپریشیٹ کیا کہ بات تو بالکل صحیح کی ہے اس نے، ایسے بھی ہیں۔ اب آپ اسی کا دوسرا ایکسٹریم دیکھیں، دوسرا ایکسٹریم، کہ جس کے اندر ایک بالکل الگ کانسیپٹ آیا، اس نے بھی یہی کہا کہ مر کے تو ختم ہو جانا ہے، اس نے بھی یہی کہا مر کے ختم ہو جانا ہے، اس نے بھی یہی کہا مر کے ختم ہو جانا ہے، رزلٹ دونوں نے الگ الگ نکالے۔ اس نے کہا کہ جب مر کے ختم ہو جانا ہے تو میں خودکشی کیوں نہ کر لوں، پہلے ہی کیوں نہ اپنے آپ کو پیرش کر لوں، ختم کر لوں۔ اور دوسرے نے کہا بابر بعیش کوش کے عالم دوبارہ نیز، اس نے کہا جب مرنے کے بعد کچھ ہے ہی نہیں، وائی شوڈ ناٹ آئی میک دا موسٹ آف اٹ، جتنا ہو سکے عیاشی کرو، جتنا ہو سکے عیاشی کرو، لوٹ لو، اس کو نقصان ہوتا ہے ہوا کرے، اس کو اذیت ہوتی ہے ہوا کرے، میری بلا سے مجھے کس نے کہا کہ میں خامہ خواہ اس کے لیے پریشان ہو جاؤں۔ اور یہ احمق اس حد تک گئے کہ انہوں نے کہا کہ مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں اپنی اولاد کے لیے بھی پریشانیاں برداشت کروں، بھائی میری تو یہ زندگی ہے 25-50 سال 60 سال، اس کے بعد مجھے تو مر کے ختم ہو جانا ہے، جب مر کے مجھے ختم ہو جانا ہے تو یہ اولاد میرے کس کام آنے والی ہے؟ کسی کام نہیں آنے والی۔ جب کسی کام نہیں آنے والی ہے تو میں ان کے لیے کیوں زحمت برداشت کروں، میں اتنا پین کیوں لوں ان کے لیے؟ میرے ماں باپ بے وقوف تھے کہ میری اتنی انہوں نے خیال رکھا، اتنا انہوں نے میرا لک آفٹر کیا سارا معاملہ، وہ تو بے وقوف تھے ماذا اللہ، وہ تو پاگل تھے، مجھے کس نے پاگل بننے کا کہا ہے؟ مجھے کس نے کہا ہے کہ میں اپنا ٹائم بھی لگاؤں، دولت بھی لگاؤں، انرجی بھی لگاؤں، پین بھی لوں، دکھ بھی سہوں، سب کچھ کروں اور اپنا ٹائم ضائع کر رہا ہوں؟ اس لیے کہ میرے پاس تو لمیٹڈ ٹائم ہے 50-60 سال کا، اس کے بعد مجھے مر کے ختم ہو جانا ہے۔ ایک وہ ایکسٹریم خدا کو ماننے نہ ماننے کا, خودکشی کر لو, اور ایک یہ ایکسٹریم خدا کو نہ ماننے کا, عیاشی کرو جتنا دل چاہے, عیاشی کرو, میک دا موسٹ آف اٹ. اسلام کہتا ہے کہ نہ یہ ٹھیک ہے نہ وہ ٹھیک ہے, خدا کو مانو تاکہ تمہیں زندگی کا مقصد سمجھ میں آئے. اس کے بعد جب انسان اس دنیا کے بعد کسی اور دنیا کے تصور کو قبول کرتا ہے تو اسے اس زندگی کا مقصد سمجھ میں آتا ہے, پھر وہ مرضی پروردگار کی بات کرتا ہے, پھر وہ دوسروں کے درد کے احساس کی بات کرتا ہے, پھر وہ کہتا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے, اگر میرا خالق ہے اور میرا خالق اس بات سے راضی ہوتا ہے تو مجھے یہ کرنا ہے, اور اگر اس بات پر ناراض ہوتا ہے تو مجھے یہ نہیں کرنا ہے. یہ مقصد صرف اس کے ذہن میں آئے گا کہ جب وہ خدا کو قبول کرے, جب وہ کسی دین کو قبول کرے, اور اگر وہ دین کو قبول نہیں کرتا تو ظاہر ہے کہ یہ مقصد اسے سمجھ میں نہیں آ سکتا. ایک اور بھی بڑا امپورٹنٹ پہلو ہے, اور وہ جو علماء علم کلام کی کتابوں میں لکھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ شکر منعم, یہ انسان کے اندر ڈسپوزیشن میں ہے, انسان کی فطرت میں اس چیز کو رکھا گیا ہے. شکر منعم, منعم کا مطلب کیا ہے؟ منعم کا مطلب ہے نعمت دینے والا. شکر منعم کا طریقہ کہ اس طریقے سے بھی انسان خدا تک پہنچتا ہے. کیا مطلب؟ کہ یہ انسان کی فطرت میں ہے کہ اگر اسے کوئی کچھ دے تو وہ شکریہ ادا کرنا چاہتا ہے. یہ اسے سکھانے کی ضرورت نہیں ہے, یہ اسے الگ سے بتانے کی ضرورت نہیں ہے, یہ اس کی فطرت میں موجود ہے کہ اگر اسے کوئی کچھ دیتا ہے تو وہ اس کا شکریہ ادا کرتا ہے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر کوئی ایک تحفہ آپ کو دے اس کا شکریہ ادا کرنا تو لازمی ہے. توجہ کیجئے گا, شکر منعم کا طریقہ علم کلام کی کتابوں کے اندر کہ اگر کوئی ایک نعمت دے دے, کوئی ایک تحفہ دے دے, کسی نے آپ کو پین گفٹ کر دیا, کسی نے آپ کو گھڑی گفٹ کر دی, کسی نے آپ کو کوئی بھی چیز گفٹ کر دی, عقل یہ کہتی ہے, انسان کی فطرت یہ کہتی ہے کہ جب اس نے گفٹ کی ہے تو اس کا شکریہ ادا کرو. فرض کیجئے آپ کو معلوم نہیں ہے کہ وہ کون ہے, تو کیا آپ کو تجسس نہیں ہوگا؟ آپ کیوریس نہیں ہوں گے اس کے بارے میں جاننے کے لیے کہ وہ کون ہے؟ یعنی فرض کیجئے کہ آپ کا دوست آپ کو ایک گفٹ لا کر دیتا ہے, کہ کسی نے بھجوایا ہے, پھر دو دن کے بعد آتا ہے کہ اسی نے ایک اور گفٹ بھجوایا ہے, پھر تین دن کے بعد آتا ہے وہ کہتا ہے ایک اور گفٹ بھجوایا ہے. جتنے گفٹ بڑھتے چلے جائیں گے اتنا ہی کیوریوسٹی کا لیول بھی بڑھتا چلا جائے گا. ایسا ہوگا یا نہیں ہوگا؟ انصاف سے مجھے بتائیے. تین گفٹ, چار گفٹ, پانچ گفٹ آئے, آپ کا تجسس بڑھتا چلا گیا. آپ اپنے دوست سے پوچھتے ہیں بتاؤ تو صحیح وہ کون ہے, بتاؤ تو صحیح وہ کون ہے, وہ کہتا ہے نہیں میں نہیں بتاؤں گا. پھر دو دن کے بعد آتا ہے ایک اور گفٹ لے آتا ہے, پھر چار دن کے بعد آتا ہے ایک اور گفٹ لے آتا ہے. جیسے جیسے گفٹ بڑھتے جائیں گے تجسس بڑھتا جائے گا, کیوریوسٹی کا لیول ہائی ہوتا چلا جائے گا. آپ کچھ بھی کر کے اپنے اس دوست تک پہنچنا چاہیں گے کہ جو مسلسل آپ کو تحفے بھجوا رہا ہے. انصاف سے مجھے بتائیے, وہ خدا کہ جس نے زندگی کی نعمت سے لے کر زندگی میں اور تمام نعمتیں عطا کی ہیں, اس کا حق نہیں ہے کہ اس کے بارے میں کیوریس ہو کر اس کی تلاش بھی کی جائے, اس کی معرفت بھی حاصل کی جائے, اور اس کی بارگاہ میں شکریہ بھی پیش کیا جائے کہ مالک تو نے اتنی نعمتیں دی ہیں کہ سب کچھ ہو سکتا ہے, تیری نعمتوں کا شکر ادا نہیں ہو سکتا. اور یہ باتیں بھی معصومین نے سکھائی, یہ باتیں بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک مکالمہ ہے, ایک مکالمہ ہے پروردگار عالم کے ساتھ, اور اسی بات کو چوتھے امام امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی سمجھایا. چوتھے امام نے بھی اسی بات کو اسی طرح سے سمجھایا. حضرت موسیٰ علیہ السلام پروردگار عالم سے مناجات کے لیے کوہ طور پر گئے, پہاڑ پر جہاں وہ جایا کرتے تھے. خدا نے ایک سوال کیا, اے موسیٰ میرا شکر ادا کرو اور حق کے شکر ادا کرو. شکر ادا کرو, صرف شکر ادا نہیں کرو, حق کے شکر ادا کرو, یعنی حق ادا ہو جائے ویسا شکر ادا کرو. حضرت موسیٰ علیہ السلام تھوڑی دیر سوچتے رہے, اس کے بعد انہوں نے کہا اے پروردگار نہیں ہو سکتا, حق کے شکر ادا نہیں ہوتا, شکر ادا ہو سکتا ہے, حق کے شکر ادا نہیں ہو سکتا. کہا کیوں موسیٰ؟ اب کیا شکر کیوں ادا نہیں ہو سکتا؟ کلما قلت لک الحمد وجاوا علی ذلک ان اقول لک الحمد. اے پروردگار, شکر تو نعمت کا ادا ہوتا ہے نا, یہ شکر ادا کرنا خود ایک نعمت ہے, تو جب میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں تو یہ بھی تو ایک نعمت ہے. جیسے ہی پچھلی نعمتوں کا شکر ادا کروں, اس ادائیگی شکر پر مجھ پر واجب ہو جاتا ہے کہ ایک مرتبہ پھر تیرا شکر ادا کروں. اس میں مالک تب کچھ ہو سکتا ہے, شکر ادا نہیں ہو سکتا, حق کے شکر ادا نہیں ہو سکتا. خدا کا جواب معلوم ہے کیا تھا؟ اے موسیٰ, حق کے شکر ادا ہو گیا. یعنی جب تم نے یہ سمجھ لیا کہ حق کے شکر ادا نہیں ہو سکتا, تو بس میں نے اپنی بارگاہ میں یہ مان لیا کہ تم نے حق کے شکر ادا کر دیا. درود بھیجیے محمد و آل محمد. یہ انسان کا اخلاق کیسے بن سکتا ہے اگر وہ خدا کو نہ مانتا ہو؟ یہ مناجات کے الفاظ اس کی زبان پر بے اختیار کیسے آ سکتے ہیں اگر وہ خدا کو نہ مانتا ہو, اگر وہ دین کو قبول نہ کرتا ہو, کیسے یہ انداز ہو سکتا ہے؟ برادران عزیز, ناممکن ہے. انسان کا ذہن پستیوں میں جلا جائے گا, اس کی سوچ پستیوں میں جلی جائے گی, بہت نیچے بہت نیچے بہت نیچے. اور اگر وجود خدا اس کی زندگی کا حصہ بن جائے, یہ یقین اس کے دل میں راسخ ہو جائے, وہ خدا کو مانتا ہو, اس کے رسول کی رسالت کو مانتا ہو, جنہیں اس نے امام بنایا ہے ان کی امامت کو مانتا ہو, انہی کو مانے کہ جنہیں اس نے بنایا ہے, یہ بہت امپورٹنٹ ہے. دیکھیے برادران عزیز, ہمارا عقیدہ امامت کے بارے میں کیا ہے؟ ہمارا عقیدہ امامت کے بارے میں یہ نہیں ہے, بہت توجہ کیجیے گا اور میرے نوجوان خاص طور پر سمجھنے کی کوشش کریں جو میں کہنا چاہ رہا ہوں. ہمارا عقیدہ امامت کے بارے میں قطعاً یہ نہیں ہے کہ امامت رسول اللہ کی اولاد میں ہونی چاہیے. جی نہیں, یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے. مجھے اچھی طرح سے یاد ہے, سالوں پیشتر بی بی سی کے اوپر ایک ڈاکومنٹری آ رہی تھی, اور اس میں وہ مسلمانوں کی ارلی ہسٹری کو ڈسکس کرتے ہوئے ایک تبصرہ انہوں نے کیا کہ مسلمانوں کے دو گروہ ہیں, ایک وہ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ خلافت کمپینینز آف دا پروفٹ کا حق ہے, اور دوسرے یہ سمجھتے ہیں کہ خلافت پروجنی آف دا پروفٹ کا حق ہے. یعنی کچھ کا یہ خیال ہے کہ خلافت صحابہ پیغمبر کا حق ہے, اور دوسروں کا یہ خیال ہے کہ خلافت پیغمبر کی اولاد کا حق ہے. یہ ہمارا واقعی یہ عقیدہ ہے؟ یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے, بالکل عقیدہ ہمارا یہ نہیں ہے کہ خلافت یا امامت پیغمبر اکرم کی اولاد کا حق ہے, بالکل نہیں. ہمارا عقیدہ تو اتنا سادہ سا ہے کہ خدا جس کو رسول بنائے اس کو رسول مانو, خدا جس کو امام بنائے اس کو امام مانو. یعنی آپ غور فرمائیے, ہم کسی رشتہ داری کی بنیاد پر مولا کو امام مان رہے ہیں؟ جی نہیں. غدیر خم کے میدان میں اگر پیغمبر اکرم نے کسی اور کو ہاتھوں پر بلند کر کے اس کی مولائیت کا اعلان کیا ہوتا تو ہم اس کو مان لیتے ہیں, مگر پرابلم سارا یہ ہے کہ جب غدیر کے میدان میں ہم دیکھتے ہیں تو ممبر بھی ایک نظر آتا ہے, اور جس کو مولا بنایا گیا وہ بھی علی کے سوا کوئی دوسرا نظر نہیں آتا. اب ان کی مولائیت کا اگر اعلان ہو رہا ہے تو یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے, یہ پیغمبر اکرم نے حکم پروردگار کے ماتحت یہ اعلان کیا ہے کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا. اگر پیغمبر نے کسی اور کا اعلان کیا ہوتا ہم اس کو مان لیتے ہیں. یہاں پر تو سارا معاملہ یہ ہے, سر تسلیم خم کرنا, سرنڈر کرنا خدا کی مرضی کے آگے, اپنے ول کو سبمٹ کر دینا. اے پروردگار, ہم نے تجھ کو مانا, تو نے ان کو رسول بنایا, ان کو مانا, تو نے ان کو امام بنایا, ہم نے ان کو امام مانا. یہاں اپنی مرضی سے کچھ نہیں ہو رہا, جو ہو رہا ہے مرضی پروردگار کے ماتحت ہو رہا ہے. خدا نے 12 کی امامت کا اعلان کیا, پہلے سے لے کر 12 تک, ہم نے 12 کو مان لیا. اگر اس نے 6 کا اعلان کیا ہوتا ہم 6 کو مان لیتے, اگر وہ 12,000 کا اعلان کرتا ہم 12,000 کو مان لیتے. نہ ہم نے 1,24,000 انبیاء کو اس لیے مانا کہ ہمارا دل چاہتا ہے, نہ ہم نے ان 12 کو اس لیے مانا کہ ہمارا دل چاہتا ہے. جسے خدا مقرر کرتا چلا گیا اسے ہم مانتے چلے گئے, بس یہی ہمارا دین اور ہمارا عقیدہ ہے. درود بھیجیے محمد و آل محمد. اور یاد رکھیے گا, یہ 12 اماموں والی حدیث بھی برادران اہل سنت کی کتابوں میں موجود ہے, ساتھ حصہ میں موجود ہے, جس میں پیغمبر اکرم نے واضح طور پر کہا کہ میرے بعد 12 خلفاء ہوں گے, میرے بعد 12 امام ہوں گے. یاد رکھیے گا, یعنی یہ 12 کا عدد یہ بھی اختلافی نہیں ہے, یہ کوئی اختلافی عدد نہیں ہے. حدیث ثقلین متفق علیہ ہے, حدیث سفینہ متفق علیہ ہے جس کی طرف میں اشارہ کر رہا تھا انگریزی سیکشن میں. اسی طرح سے 12 اماموں کا عدد کے ساتھ تذکرہ کہ میرے پاس 12 ہوں گے, یہ بھی برادران اہل سنت کی کتابوں کے اندر موجود ہے کہ ہاں واقعی پیغمبر اکرم نے 12 کا فیگر تو کہا ہے. اب مزے کی بات یہ ہے کہ یہ 12 کا عدد آپ کو کہیں اور نہیں ملے گا, اگر ملے گا تو صرف اور صرف امامیہ کے پاس ملے گا, تشیعوں کے پاس ملے گا, ورنہ خلفائے راشدین کی تعداد 4 ہے, 12 نہیں ہے. خلفائے بنو امیہ 12 نہیں ہے, خلفائے بنو عباس 12 نہیں ہے, حاضر امام وہ بھی 12 نہیں ہے. اگر 12 آپ کو ملیں گے تو صرف اور صرف یہیں پر ملیں گے جن میں علی پہلے ہیں اور مہدی آخری ہیں. مولانا وحید الزماں صاحب اہل حدیث کے بہت بڑے عالم ہیں, جنہوں نے بہت سی کتابیں لکھی ہیں حدیث کی شرح میں, ساتتہ کی شرح بھی لکھی ہے, لغات الحدیث بھی لکھی ہے, اور جہاں پر بھی یہ حدیث آ جاتی پیغمبر اکرم ظاہر وہ تشریح کر رہے ہیں تو وہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ 12 کیسے پورے کیے جائیں, یہ 12 کیسے پورے کیے جائیں. وہ گننے لگتے ہیں, اچھا 4 تو یہ ہو گئے, اس کے بعد اس کو ایڈ کریں مگر 12 پھر بھی نہیں ہو رہے, اچھا اگر اس طرح سے کیا جائے تو پھر 12 پھر بھی نہیں ہو رہے. یعنی جہاں پر بھی وہ تبصرہ کرنے بیٹھتے ہیں پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ 12 کیسے پورے کیے جائیں. پھر آخر میں وہ ایک دفعہ یہ لکھتے ہیں, خلاصتاً میں عرض کر رہا ہوں, وہ لکھتے ہیں کہ مجھے یہ تو نہیں سمجھ میں آ رہا کہ یہ 12 کون ہے, لیکن اے پروردگار میں تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ جو ان 12 کا معاملہ ہو وہی پر مجھے محشور کرنا میدان قیامت میں, جہاں ان 12 کو محشور کرنا. یہ بھی ہے, اگر آپ غور فرمائیے, یعنی یہ معاملہ کتنا کرسٹل کلیئر ہو جاتا ہے کہ وہ راستہ صراط مستقیم کا کس کے پاس ہے. جن 12 کا تذکرہ پیغمبر اکرم نے کیا ہے اپنی حدیث کے اندر, تو 12 کا تو عدد ہی کہیں اور موجود نہیں ہے, اگر موجود ہے تو یہیں پر موجود ہے. اب برادران عزیز, جو اس کا ایفیکٹ آتا ہے, جو دین کا اثر آتا ہے, اس کا صرف ایک نمونہ میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں, اور اس کے بعد ہم پہنچ جائیں کربلا. آج جناب علی اکبر کا ہمیں تذکرہ کرنا ہے, مگر ذرا اس سے پہلے اس اثر کو محسوس کیجیے. کون واقف نہیں ہے جناب فضا سے؟ جناب فضا جناب سیدہ کی کنیز ہیں, خاندان اہل بیت کے ساتھ رہتی ہیں, اور آپ جانتے ہیں کہ جناب فضا کے بڑے فضائل ہیں. جناب فضا پیغمبر اکرم کا زمانہ ہے, بہت توجہ سے سنیے گا, پیغمبر اکرم کا زمانہ ہے. جناب فضا جناب سیدہ کے گھر سے باہر نکلی کسی کام سے, اور راستے میں ملاقات ہوگی. جناب فضا ایجڈ خاتون ہے, معمر خاتون ہے, بزرگ خاتون ہے, اپنے حجاب میں باہر نکلی کسی کام سے, اور ملاقات ہوئی جناب عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے, صحابی پیغمبر. حافظ کفایت حسین نے اس کو لکھا ہے کہ جناب فضا کی ملاقات ہوئی عبداللہ ابن مسعود سے, اور جناب عبداللہ ابن مسعود نے جناب فضا کو مخاطب کر کے کہا, اے فضا تم نے تو جنت کما لی, اے فضا تم نے تو جنت کما لی. جناب فضا کہنے لگی کیا کیا مطلب, کیا جنت کما لی؟ کہ ذرا دیکھو تم نے تو جنت کما لی, یعنی تم کتنی خوش قسمت ہو, گویا تمہاری جنت تو پکی ہو گئی. کہ جنت بولتے کس کو ہے؟ جناب فضا سوال کرتی ہیں کہ جنت بولتے کس کو ہے؟ اے فضا, اب جناب عبداللہ ابن مسعود تھوڑا سا بیک فٹ پر ہوئے کہ یہ کیا مجھ سے سوال کر دیا. اے فضا تمہیں نہیں معلوم جنت کسے کہتے ہیں؟ وہی جنت جس کا تذکرہ ہے کہ وہاں پر محل ہوں گے, وہاں پر نہریں ہوں گی دودھ کی, شہد کی, وغیرہ وغیرہ. جناب فضا کہتی ہیں کہ تم میرے بارے میں یہ کہہ رہے ہو کہ جنت کما لی؟ اے عبداللہ ابن مسعود, اتنا عرصہ ہو گیا صحبت پیغمبر میں گزارتے ہوئے, ابھی تک معرفت حاصل نہ کر سکے؟ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں, اے فضا ایسی کیا بات میں نے کہہ دی کہ جس کی وجہ سے مجھے بے معرفت بتا رہی ہو, میں نے ایسا کیا کہہ دیا؟ اے عبداللہ تم اس جنت کی بات کر رہے ہو, وہ اپنی جگہ امپورٹنٹ ہے, مگر تم مجھے اس جنت کا حوالہ دے رہے ہو کہ مجھے وہ جنت ملنے والی ہے. اگر مجھ سے پوچھو کہ جنت کیا ہے تو یہ دروازہ اس کے پیچھے میری جنت ہے کہ جہاں پر میری شہزادی رہتی ہے, جہاں پر شہزادے حسن اور حسین رہتے ہیں, میرے لیے تو جنت یہ جگہ ہے. کیا اس کے بعد تم یہ سمجھتے ہو کہ مجھے اس جنت کی آرزو ہوگی؟ وہ مل جائے بہت اچھی بات ہے, لیکن یہ میرے لیے تصور کرنا کہ مثلا میری فضیلت صحیح معنوں میں یہ ہے کہ وہ جنت مجھے ملنے والی ہے, آپ غور کر رہے ہیں کیا یہ ذہن, کیا یہ سوچ, کیا یہ اپروچ دین کے بغیر حاصل ہو سکتی ہے؟ کیا آل محمد کی یہ قربت, آل محمد کی عظمت کا یہ احساس, جناب فضلہ کیا واقعا آپ مجھے بتائیے معصومہ تھی؟ بئی مانا کہ ان کی عصمت کا اعلان اس انداز سے کیا گیا ہو؟ نہیں. کیا تعداد میں ان کا شمار ہوتا ہے؟ جی نہیں, ایسا نہیں. یہ جناب فضلہ ہو یا وہ جناب ام لیلہ ہو, یہ بیویاں یہ بتاتی ہیں کہ اگر انسان ترقی کرنا چاہے تو براہ راست اگر سادات کے خاندان سے تعلق نہ بھی ہو وہ ترقی کر سکتا ہے. جناب رباب کیا سادات سے تعلق ہے؟ جناب ام فروہ کیا خاندان سادات سے تعلق ہے؟ کوئی تعلق نہیں ہے. مگر آل محمد سے وابستہ ہونے کا صلہ یہ ملا ہے کہ کہاں پر ان کا ذہن پہنچا, کہاں پر ان کی روحانی ترقی پہنچی, کس حد تک یہ بلند ہو گئے, ان کی ارواح نے کتنی ترقی کی. یعنی یہ جملہ مذاق نہیں ہے, جناب علی اکبر کی ماں ہے جناب ام لیلہ, اور جناب ام لیلہ عجیب انداز سے مقتل کے اندر تذکرہ ہوا ہے کہ دیکھیے یہ قافلہ لٹنے کے بعد, شہادتوں کے بعد, قتل ہونے کے بعد جب ان سروں کو انہوں کی نیزہ پر بلند کیا گیا اور اس کے بعد کوفہ اور شام کے بازاروں اور درباروں میں لے جایا گیا تو ظاہر ہے کہ شام تک پہنچتے پہنچتے درمیان میں کئی بستیاں تھیں کہ جن کو انہوں نے کراس کیا ہے. اور شام میں اس زمانے میں بھی عیسائیوں کے کئی ٹاؤنز موجود تھے, کئی بستیاں موجود تھیں. عجیب یہ جملہ ملتا ہے کہ عیسائی عورتوں نے جب شہزادہ علی اکبر کے سر کو دیکھا تو بے اختیار ان میں سے کسی کی زبان سے یہ جملہ نکلا کہ کاش اس جوان کی ماں زندہ نہ ہو, کاش اس جوان کی ماں زندہ نہ ہو. جناب علی اکبر کی والدہ جناب ام لیلہ آگے بڑھ کر اس عورت سے سوال کرتی ہیں, اس کی ماں نے تیرا کیا بگاڑا ہے جو اسے بد دعا دے رہی ہے؟ اب اداروں آپ کو معلوم ہے اس عورت نے کیا جواب دیا؟ کہا کہ نہیں نہیں نہیں, میں بد دعا نہیں دے رہی, میں قتل یہ نہیں کہہ رہی, میرا مقصد یہ نہیں تھا. تو کیا مقصد تھا؟ کہ میں تو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ہمارا تو کوئی تعلق نہیں ہے, یہ جوان ہمارا تو کچھ نہیں لگتا, مگر جب اس کٹے سر کو ہم دیکھ رہے ہیں تو ہم سے برداشت نہیں ہو رہا ہے, اس کی ماں اگر زندہ ہوگی تو اس سے کیسے برداشت ہوگا؟ اور جناب لیلہ اپنا تعارف کرواتی ہیں کہ اے عورتوں ذرا پہچانو کہ میں ہی اس علی اکبر کی ماں ہوں, تم سے نہیں دیکھا جا رہا, مگر میں نے تو کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے آگے اس منظر کو کئی مرتبہ دیکھا کہ میرے جوان کا سر اس طرح سے نوک نیزہ پر بلند کیا گیا ہے. اب ذرا غور فرمائیے برادران عزیز, یہ علی اکبر, آپ نے بالکل صحیح سنا ہے کہ شبیہ پیغمبر علی اکبر, علی اکبر پیغمبر اکرم کی شبیہ تھے, پیغمبر اکرم کی صورت تھے. اور یہ تو خود امام مظلوم نے اپنی اس دعا میں کہا کہ جب علی اکبر آئے ہیں اجازت لینے کے لیے اور جناب علی اکبر کو اجازت دی ہے امام مظلوم نے, تو اس موقع پر امام مظلوم نے اپنے ہاتھوں کو بارگاہ پروردگار میں بلند کیا ہے, اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم لقد برز الیہم غلام اشبہ الناس خلقا وخلقا ومنطقا برسولک. اے پروردگار تو گواہ رہنا کہ اب وہ جوان ان کے سامنے جا رہا ہے کہ جو صورت میں, سیرت میں, رفتار میں, گفتار میں تیرے رسول سے سب سے زیادہ مشابہت رکھتا تھا, وہ صورت تھا پیغمبر اکرم کی. کن اذا اشتقنا زیارت نبی کا نظرنا الی وجہی, اے پروردگار جب کبھی ہماری یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہم اللہ کے رسول کے چہرے کو دیکھیں, ہم علی اکبر کے چہرے کو دیکھ لیا کرتے تھے. عزیزو یہ معمولی قربانی نہیں ہے حسین ابن علی کی, بہت بڑی قربانی ہے. علی اکبر کو امام مظلوم نے اجازت دی, جب میدان میں جانے لگے تو امام حسین نے روک دیا, اے بیٹا علی اکبر کہاں جا رہے ہو؟ کہا بابا میں جا رہا ہوں میدان میں, آپ نے اجازت دی؟ کہا کہ نہیں, ابھی تو میں نے اجازت دی ہے, جاؤ جا کر ماں سے بھی اجازت لو اور اپنی مہربان خوبی زینب سے بھی اجازت لو. آپ جانتے ہیں کہ علی اکبر کی ماں ہے ام لیلہ اور پالنے والی ہیں جناب زینب, اور علی اکبر کو آپ ام لیلہ سے بھی اجازت لینی ہے, جناب زینب سے بھی اجازت لینی ہے. آئے ام لیلہ کے خیمے میں, مگر اس سے پہلے کہ علی اکبر کچھ کہتے جو خیمے کی حالت دیکھی تو خود ایک سوال کر لیا, خیمے کی حالت کیا ہے؟ کہ جناب ام لیلہ نے ایک مسلح بچھایا ہوا ہے اور لگتا ہے کہ نماز کی تیاری کر رہی ہیں. جناب علی اکبر نے کہا کہ اماں یہ کون سی نماز کا وقت ہے, کس نماز کی آپ تیاری کر رہے ہیں؟ جناب ام لیلہ کہتی ہیں اے بیٹا علی اکبر میں نے ایک منت مانی ہے. اماں کیا منت مانی ہے؟ تو منت میں نے یہ مانی ہے کہ جب تیرا لاشا آئے گا تو میں خدا کی بارگاہ میں دو رکعت نماز پڑھوں گی. اے بیٹا بس میں اس نماز کی تیاری کر رہی ہوں. کرے اما آپ نے تو میرا مسئلہ ہی حل کر دیا. میں تو سوچ رہا تھا میں کیسے آپ کو بتاؤں, کیسے آپ سے اجازت لوں, مگر آپ نے تو میرا مسئلہ ہی حل کر دیا. اے اما میں یہی بتانے کے لیے آیا ہوں کہ اب میری باری آئی ہے اور کچھ دیر کے بعد میرا لاشا آنے والا ہے. جناب ام لیلا نے کہا کہ بیٹا جلدی جا تاکہ میں جلد اپنی منت کو پورا کر سکوں. یہ ہے کربلا کی مائیں. اور اب علی اکبر آ رہے ہیں مہربان پھوپھی کے خیمے میں جناب زینب کے پاس ان سے اجازت لینے کے لیے. جناب زینب کے خیمے میں آئے اور دیکھا کہ جناب زینب تشریف فرمائے بیٹھی ہوئی ہیں. جناب زینب کے قریب آئے اور جناب زینب سے سوال کیا, اے پھوپھی اما ایک مسئلہ اور آپ سے پوچھنا ہے, اس کا جواب آپ سے چاہیے. جناب زینب کہتی ہیں بیٹا علی اکبر یہ کون سا موقع ہے سوال پوچھنے کا, مسئلہ پوچھنے کا, یہ کون سا موقع ہے؟ کہا نہیں پھوپھی اما اہم مسئلہ ہے اور جواب بھی آپ ہی سے چاہیے. جناب زینب کہتی ہیں اچھا بیٹا اگر اتنا اہم مسئلہ ہے پوچھو کیا پوچھنا چاہتے ہو. اور جناب علی اکبر کہتے ہیں پھوپھی اما مجھے فقط اتنا بتائیے. بس عزیزوں اس جملے کو سنیے اور احساس کیجئے حسین کی اور زینب کی غربت کا. جناب علی اکبر کیا سوال کر رہے ہیں؟ پھوپھی اما مجھے صرف اتنا بتائیے مرتبہ آپ کا زیادہ ہے یا میری دادی فاطمہ زہرا کا زیادہ ہے؟ جناب زینب بے اختیار چونک کر جلال کے عالم میں کہتی ہیں اے علی اکبر اتنے سمجھدار ہو کر یہ کیسا سوال کر لیا, کہاں فاطمہ زہرا اور کہاں میں؟ ارے فاطمہ زہرا کی ادنا کنیز ہوں میں. جناب علی اکبر نے یہ جواب سنا اور راستہ مل گیا کہ کس طرح سے جناب زینب سے کہے. فقط اتنا کہا اے بھوپھی اما جب معاملہ ایسا ہے نا کہ دادی زہرا کا مرتبہ آپ سے بڑا ہے تو ایک کام تو کریں, آج زہرا کے لال حسین پر اپنے لال علی اکبر کو تو قربان کر دیں. جناب زینب کہتے ہیں بیٹا علی اکبر کسی اور طرح سے اگر پوچھتے تو شاید میں اجازت نہ دیتی, مگر جاؤ واقعا اس طرح سے تم نے سوال کیا ہے میں تمہیں اجازت دیتی ہوں, جاؤ میدان میں جا کر اپنی قربانی پیش کرو. جناب علی اکبر اب تمام دیگر بیویوں سے اجازت لینا چاہتے ہیں. لشکر یزید کا رپورٹر خود اس بات کو رپورٹ کرتا ہے اور بیان کرتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ بنی ہاشم کے کسی شہید کے باہر آنے میں اتنی تاخیر نہ ہوئی کہ جتنے علی اکبر کے باہر آنے میں تاخیر ہوئی. میں دیکھ رہا تھا کہ علی اکبر بیویوں کے جرمٹ میں ہے اور جس خیمے میں ہے اس خیمے کا دروازہ اس خیمے کا پردہ بار بار اٹھتا ہے بار بار گرتا ہے بار بار اٹھتا ہے بار بار گرتا ہے. یہ ہوا کیا؟ جب علی اکبر باہر آنا چاہتے ہیں کوئی بہن آگے لپٹ جاتی ہے اے بھیا علی اکبر ایک مرتبہ اور اپنی زیارت کرا دو. جب باہر آنا چاہتے ہیں کوئی چھوٹی ننی سکینہ آ کر لپٹ جاتی ہے اے بھیا علی اکبر ایک مرتبہ اور اپنی صورت دکھا دو, جانے اس کے بعد کب تمہاری چہرے کی زیارت نصیب ہو. علی اکبر جب ان بیویوں سے رخصت ہو کر باہر نکلنا چاہ رہے تھے, امام مظلوم بھی قریب آئے ہیں, بیویوں مسافر کا راستہ روکو اکبر کے جہاز میں تاخیر ہو رہی ہے, مگر اب جب اکبر باہر آنا چاہ رہے تھے کہیں کونے سے ایک صدا آئی اے اکبر سب سے مل چکے کیا ہم سے نہ ملو گے؟ اب علی اکبر نے جب اس کونے کی طرف دیکھا تو نظر آیا کہ میرا اور آپ کا بیمار امام اپنے بستر پر کمر کو تھامے ہوئے بیٹھا ہے اور یہ اشارہ کر رہا ہے کہ علی اکبر اپنے اس بیمار بھائی سے تو مل کر جاؤ. علی اکبر قریب آئے سید سجاد سے گلے ملے, بھائی نے بھائی سے باتیں کی اور اب جب علی اکبر میدان میں آنا چاہتے ہیں گھوڑے پر بیٹھ کر جب میدان میں جا رہے تھے ایسا محسوس ہوا کہ کوئی پیچھے پیچھے آ رہا ہے. جب اکبر نے مڑ کر دیکھا تو کیا نظر آیا کہ یہ بوڑھا باپ حسین مظلوم اپنے بیٹے علی اکبر کے گھوڑے کے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں اور جیسے جیسے گھوڑے کی رفتار بڑھتی جاتی ہے حسین کی رفتار بھی بڑھتی جاتی ہے. اکبر گھوڑے سے زمین پر آئے اور کہا کہ بابا آپ نے تو خود مجھے اجازت دی تھی. حسین کیا جواب دے؟ ایک جملہ کہا, اے اکبر کاش تیرا کوئی تجھ جیسا جوان بیٹا ہوتا, کاش تیرا کوئی تجھ جیسا جوان بیٹا ہوتا تو تجھے اندازہ ہوتا کہ بوڑھا باپ کس دل سے اجازت دیتا ہے. مگر اکبر تم مجھے بہت عزیز ہو مگر اسلام تم سے بھی زیادہ پیارا ہے, جاؤ میں نے اسلام پر تمہیں قربان کیا. اب جب اکبر میدان میں آئے جہاد کیا اور واقعا حق کے جہاد ادا کر دیا, مگر وہ وقت آیا کہ برسی کا ٹوٹا ہوا پھل لے کر علی اکبر گھوڑے سے زمین کربلا پر آئے اور یہ کہا یا بتا علیکم انی سلام, بابا میرا سلام قبول کیجئے. حسین نے جب اکبر کی صدا سنی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا, بے اختیار کہنے لگے یا علی یا علی یا علی. حسین یہ کیا کہہ رہے ہیں؟
بعدک وعلی الدنیا بعدک العفا. اے علی اکبر تیرے بعد اس دنیا میں کوئی لذت باقی نہیں ہے, تیرے بعد جینے کا کوئی لطف باقی نہیں ہے. اے بیٹا علی اکبر میں تمہیں اٹھانا چاہتا ہوں مگر اٹھائے کیسے, یہ بوڑھا باپ جوان بیٹے کو اس عالم میں اٹھائے تو کیسے اٹھائے, اٹھانے کے لیے اپنے دونوں ہاتھ ڈالے مگر نہ اٹھا سکے. کہا کہ اے بیٹا علی اکبر تم اپنے باپ کی مدد تو کرو. بابا کس طرح مدد کروں؟ اے بیٹا علی اکبر ذرا اپنے ہاتھوں کو میرے گلے میں تو ڈالو تاکہ میں تمہیں اٹھا سکوں. ایک ہاتھ حسین کے گلے میں ڈالا لیکن دوسرا ہاتھ علی اکبر نے سینے سے نہیں ہٹایا. حسین نے کہا بیٹا علی اکبر یہ دوسرا ہاتھ بھی؟ کہا نہیں بابا یہ ہاتھ سینے سے نہیں ہٹانا چاہتا, یہ ہاتھ سینے سے نہیں ہٹانا چاہتا. اے بیٹا علی اکبر کیا چھپا رہے ہو, تجھے معلوم نہیں ہے کہ تیرا باپ کتنا صابر ہے؟ کہا بابا آپ دیکھ نہیں سکیں گے. کہا کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں. اکبر کے جسم کو زمین کربلا پر رکھا اور اب علی اکبر نے جب اپنا ہاتھ سینے سے ہٹایا, خدا کسی باپ کو اپنے بیٹے کی یہ حالت نہ دکھائے. برشی کا ٹوٹا ہوا پھل نظر آ رہا تھا. حسین نے جب یہ دیکھا بے اختیار کہا اے علی اکبر بس اتنی سی بات, اتنی سی بات, زمین کربلا پر بیٹھے اور اب اس کے بعد اپنا رخ نجف کی طرف کر کے کہا یا علی مدد, یا علی مدد. علی اکبر کے سینے سے برزی کا ٹوٹا ہوا پھل نکالا اور جیسے ہی وہ پھل باہر آیا علی اکبر کی روح بھی پرواز کر گئی اور آپ علی اکبر کو اٹھا کر جب خیمے کی طرف لے جانا چاہتے ہیں در خیمہ سے جناب زینب نے صدا دی اے بھیا تجھ سے اس جوان کا لاشا تنہا نہ اٹھایا جائے گا, میں تیری مدد کے لیے آتی ہوں. جیسے ہی زینب کی یہ صدا سنی اکبر کے جنازے کو کربلا کی زمین پر رکھ دیا اور یہ کہنے لگے اے زینب میری زندگی میں باہر مت آنا, ارے تیرے پردے پر میں نے اکبر کو قربان کر دیا.
زندان کی تاریکیوں میں اپنے سینے سے لگائے ہوئے شبیر کا سر, سکینہ کہتی تھی